أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ کیا. اس کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں خلق کیا جہاں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر سکیں، ان کے پرچم کی طرح جمع ہونے کی سعادت حاصل کریں. اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب کریں انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا نمتال اس پرچم کو پوری دنیا پر لہراتا دیکھنا نصیب کریں انشاءاللہ. امام کے ظہور میں ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے انسانی ہدایت کے ہر پہلو کو بیان فرما دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسان کی زندگی میں جو کچھ مشکل پیش آ سکتی تھی، چاہے وہ عملی زندگی کے لیے تھی، چاہے وہ نظریے کی حد میں تھی، سب کو مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد ہماری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں، اس کو اپنے ذہن کے اندر اپنے زور کے تقاضوں کے تحت سمجھتے ہوئے اختیار کریں، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ جو فکر اہل بیت نے دیے یہ دنیا کی کارآمد ترین فکر ہے، یہ دنیا کی مفید ترین فکر ہے. آج کا دور اس اعتبار سے انتہائی اچھا دور ہے کہ آپ اپنے فکر کی کارآمدیت کو ثابت کر دیں، آپ اپنے فکر کے مفید ہونے کو ثابت کر دیں، پھر اس کے پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف نظریے کی حد میں ثابت کر سکے، عمل میں ثابت نہیں کر سکے، پھر پھیلانا بہت مشکل ہے. تو ہم اس اعتبار سے بہت اچھے دور میں مختلف مفاہیم کو جمع کیجئے، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کامیابی کے دروازے ہمارے اور آپ کے سامنے کھلنے کی شروع ہو جاتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر عشر مجلس کے لیے کوئی نہ کوئی عنوان ہمارے سامنے ہو، کوئی نہ کوئی موضوع ہمارے سامنے ہو، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم موضوع کے ساتھ وفا کریں، موضوع سے باہر نہ نکلیں، موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں جتنا 10 دن کے اندر ممکن ہو سکتا ہے، اپنی کم علمی اور ضعف کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں. اس عشر مجلس کے لیے جو ہم نے ہدف انتخاب کیا ہے، جو عنوان انتخاب کیا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی عنایات کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقت امام کی مختصر نظر کرم بھی اگر ہمارے اور آپ کے اوپر ہو جائے گی تو ہمارا کام حل ہو جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد والے. پہلے تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا چلوں, اسلام کی اور اہل بیت کی تعلیمات میں جو اہم ترین حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے اقدار کا معین کرنا, ویلیوز معین ہونا. وہ انسان کم گمراہ ہے جو جانتے ہوئے غلطی کرے. اس انسان کی گمراہی بہت شدید ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ غلطی کسے کہتے ہیں, پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے چلے جائے کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں. اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ مثلا جھوٹ بولنا کبھی ہے, پھر کبھی جھوٹ بولے سزا تو ملے گی, لیکن امکان یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن اپنے نفس کے اندر اپنی برائی کا احساس کرے گا, واپس آئے گا, کبھی تو بیدار ہوگا, کبھی تو جاگے گا کہ میں غلطی کر رہا تھا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, جھوٹ بولنا کبھی ہے, برعکس ہو جائے, اس کو یوں سمجھ میں آ جائے جو ممکن نہیں ہے جھوٹ کے معاملے میں, لیکن اگر خدا نہ کرے یوں سمجھ میں آ جائے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے, اس میں فائدے ہی فائدے ہیں, اگر کبھی ایسا ہو گیا اب اس آدمی کا حق پر آنا بہت مشکل ہے, اس آدمی کی اصلاح بہت مشکل ہے. لہذا جب بھی اسلام کا مقابلہ کرنے والے ضرب لگاتے ہیں, حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مختلف سازشوں کے ذریعے سے, مختلف بہانوں کے ذریعے سے اسلام کی اقدار کو تبدیل کر دیں. مثلا معاشرے کے اندر پردہ داری رائج ہو, پردہ داری اچھی قدر ہو, چند بے پردہ احساس کریں کہ ہم بے پردہ ہیں, لیکن اگر خدا نہ کرے معاشرے کے اندر بے پردگی اچھی قدر ہو جائے, بے پردگی ویلیو بن جائے, اب پردہ کرنا سخت ہو جائے گا. جو پردے دار ہو اس کو پورے معاشرے کا مقابلہ کرنا پڑ جائے گا. اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ویلیوز صحیح ہونی چاہیے, ویلیوز کو کسی طریقے سے صحیح کر لیجیے. اور میں نے عرض کیا انحراف احکام کے اندر آئے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے, وہ آسان کام ہے. انحراف ویلیوز میں آ جائے, اقدار میں آ جائے, اب اصلاح بہت لمبا عمل ہے. اور یہ انحراف اتنی آسانی سے نہیں آتا, انحراف آتا بھی دیر سے ہے, اس کا دور کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. اور کبھی انحراف کسی چھوٹی بات میں آتا ہے, کبھی انحراف کسی بنیاد میں آتا ہے. دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض فرمائیے اسلام نے کھانے پینے کے احکام دیے ہیں, اس میں کچھ حصے ہیں جو احکام ہیں. مثلا فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ, کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو, کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہو, جو کھانا آ جائے ہنسی خوشی کھا لو, جو سامنے رکھا ہو اس سے شروع کرو. یہ اسلام کے احکام ہیں. کچھ اسلام کی ویلیوز ہیں. ویلیوز کیا ہیں؟ رزق اللہ دیتا ہے, اس کی قدر کرو, رزق کی قدر کرو, ناشکری مت کرو, یہ سب ویلیوز ہیں. ان ویلیوز کے نتیجے میں احکام بنتے ہیں, اقدار, اقدار سے احکام بنتے ہیں. مثلا اگر خدا تعالیٰ نے کہا ناشکری مت کرو, یہ ایک ویلیو ہے, یہ ایک قدر ہے. اس قدر کے نتیجے میں حکم کیا بنے گا؟ کسی کھانے کی برائی مت کرو, کھانا ہے تو کھاؤ, نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ. یہ مت کہو یہ کھانا برا ہے, کھانا برا نہیں ہے, کھانے کی برائی مت کرو. صحیح, یہ ویلیوز ہوتی ہیں. ویلیوز کے نتیجے میں احکام بنتے ہیں. احکام میں انحراف آئے اس سے لڑنا آسان ہوتا ہے, اس کی اصلاح بھی آسان ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے کھانے لگے, اس کا اصلاح آسان ہے, ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی الٹے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے, کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. لیکن اگر ویلیوز خراب ہو جائیں, اقدار خراب ہو جائیں, مثلا فرض کیجئے فضول خرچی بری چیز ہے, اسراف بری چیز ہے, کسی معاشرے میں اسراف احترام کی نشانی بن جائے, اور ہوتا ہے ایسا. مثلا اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے ہوٹلز کے اندر کہ آپ نے پلیٹ صاف نہیں کرنی ہے, کچھ نہ کچھ چھوڑ دینا. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے. اگر آپ آخر تک کھا جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ مثلا آپ بھوکے ہیں, جیسے بھی بیٹھتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. ویلیو کیا بن گئی؟ ویلیو اسراف پہ بن گئی. اب مقابلہ بہت سخت ہے. کیوں؟ درمیانی درجے کا آدمی اس ویلیو سے لڑ نہیں پائے گا. متوسط درجے کا اچھا آدمی وہ کہے گا کہ میں کام تو اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی نظروں کا مقابلہ کروں. وہ بھی برائی کرے گا, برا تو برا کرے گا ہی. بہت کم اچھے رہ جائیں گے جو بگڑی ہوئی ویلیوز کا مقابلہ کرتے ہیں. بے پردگی رائج ہو جائے تو متوسط دیندار بھی بے پردگی کر لے گی کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مقابلہ کرے. اب یہ جو ویلیوز ہیں یہ چھوٹی ویلیوز ہیں. کبھی جو بگاڑ آتا ہے وہ چھوٹی ویلیوز میں نہیں آتا, عمیق ترین ویلیوز میں آتا ہے, بنیادی ترین ویلیوز کے اندر آتا ہے, بنیادی ترین اقدار کے اندر آتا ہے. مثلا بنیادی ترین اقدار کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کیا ہے؟ مجھے اس سے بڑھ کر بنیادی ترین کوئی ویلیو نظر نہیں آتی کہ ہم اس پہ گفتگو کر لیں کامیابی کیا ہے. اب باقی چیزیں بعد میں کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گے رزق حلال کسے کہتے ہیں, رزق حرام کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کے لیے بات کریں گے جو رزق حلال کمانا چاہتا ہوں. جس کے نزدیک کامیابی یہ ہو کہ دولت ہونی چاہیے کہیں سے بھی آئے, اب اس کے سامنے رزق حلال حرام کی بحث سے کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. کسی کے نزدیک ویلیو یہ ہو گئی ہے, کامیابی یہ ہو گئی ہے کہ طاقت ہونی چاہیے, اب آپ اس سے کہیں گے جھوٹ بولو یا سچ بولو اس کے نزدیک اہم نہیں ہوگا. اس کے لیے قانون بن گیا طاقت ہونی چاہیے. ویلیوز میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے بنیادی ویلیوز کون سی ہیں. اگر وہ خراب ہو جائیں تو آپ اوپر سے کتنی ہی اچھائی لاتے رہیں عمارت صحیح نہیں ہوتی. بنیادی مثال اس کی عمارت بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے کچھ عمارتیں ہوتی ہیں جن کا انفراسٹرکچر خراب ہوتا ہے, بنیادیں خراب ہوتی ہیں, اوپر سے آپ سجاتے رہیے, کسی بھی طوفان کے نتیجے میں یہ اوپر سے سجی بنی عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائے گی. بنیادی ترین کام کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کی بنیاد صحیح ہے یا عمیق ترین کام ہے. اب اور تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہیں. ایسا ہے محترم, ہم لوگ اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, شاید ہی ہم میں سے کوئی ہوگا جو یہ کہے یہ سب صحیح ہو رہا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں صحیح نہیں ہو رہا. تقریباً ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پریشان بھی ہے, صحیح کیسے ہوگا. ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور قدر منتخب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ سب تقریباً وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے کی رائج ویلیوز سے ناراض ہیں, کرٹکس ہیں, منتقد ہیں, یہ اچھی نہیں لگ رہی. مسلسل زندگی میں ٹکراؤ ہے کچھ چیزوں کے, ہم ماننے والے ہیں معاشرے کے اندر وہ نہیں دیکھتے, ہم دین چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے دینی دیکھتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں معاشرے کے اندر ظلم دیکھتے ہیں, ہم رواداری چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں, خلوص چاہتے ہیں, معاشرے کے اندر منافقت دیکھتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے میں اور آپ اس معاشرے کی چیزوں پر منتقد ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود بھی اس کا حصہ ہوں اس کے باوجود منتقد ہوں. میں نے عرض کیا درمیانی درجے کا اچھا آدمی بگاڑ کا مقابلہ نہیں کرتا ہے, بہت مضبوط آدمی ہوتا ہے جو معاشرے کی بگڑی ہوئی ویلیوز کا مقابلہ کرتا ہے. تو اب میں اور آپ کسی نہ کسی طرح سے منتقد ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ سوسائٹی صحیح نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے, ہم لوگ اس کو صحیح بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اس کو صحیح کہاں سے کرنا ہے. آپ ایک عمارت کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس عمارت کے اندر کوئی خرابی ہے, پہلے آپ جا کر یہ تو دیکھیے عمارت میں خرابی ہے کہاں پر. بغیر جانے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر ڈائگنوز کیے اگر کوئی علاج کرنے کی کوشش کرے گا صرف بیماری میں اضافہ کرے گا. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے, ہم معاشرے کی بیماریوں پہ, جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھ پاتے, ہم کہیں اور علاج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں کافی عرصے کی محنت کے بعد خود تھکاوٹ سے دوچار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو علاج ہم کر رہے تھے اس علاج سے معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم معاشرے کے بگاڑ کے اندر, اس کی اچھائی کے اندر ہم یہ اخترین ویلیوز پہ کام کر لیں, پہلے نظریاتی کام کر لیں. البتہ پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20 سال تک ہم صرف نظریے پہ کام کریں گے, نہیں, پہلے کا مطلب یہ پرائرٹی پہلے اس کو دے دیجیے, ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے ہیں, پرائرٹی دے دیجیے, پہلے یہ دیکھ لیجیے یہاں خرابی آئی کہاں سے ہے, اس کو صحیح کر لیجیے, اور اس کو سب سے پہلے میں اور آپ اپنے اندر صحیح کر لیں. اگر میں اور آپ اپنے اندر اس بنیادی خرابی کو صحیح کر گئے, اب ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا, معاشرے کے اوپر اثر بھی مرتب ہوگا. اب ان تمام ڈسکشنز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اس عشر مجلس کے لیے عنوان انتخاب کیا ہے, تھوڑا سا نظریاتی ہے لیکن انہی پس منظر کے اندر رہتے ہوئے بنیادی بنتا ہے, اور وہ ہے کہ کامیابی اور کمال قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. اور آج پیش ہوں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کامیابی اور کمال قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. اچھا, اس میں ہم کیا جاننے کی کوشش کریں گے؟ ہم 10 دن مختلف انداز میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کمال کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کے اثرات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ معاملہ صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, خراب ہوا کیسے ہے؟ کوشش یہ کریں گے بہت زیادہ فلسفیانہ نہ ہو کہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے, اتنا زیادہ سطحی بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہ رہے. متوسط انداز میں لے کے چلیں گے. کوشش یہ کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم معاشرے کے اندر ہونے والی بعض خرابیوں کی جڑوں تک پہنچ سکیں, اور اصلاح کے اندر بھی جو بنیاد ہے وہاں تک پہنچ سکیں. اور میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے, اصلاح کا عمل آپ سے شروع نہیں ہوگا, اصلاح کا عمل سب سے پہلے ہم سے شروع ہوگا. جو بولنے والے وہ اصلاح کریں, جو امیڈیٹ سننے والے ہیں, فوری سننے والے وہ اصلاح کریں, اس کے بعد جو دور سننے والے ہیں ان کی اصلاح کا امکان ہوگا. لیکن اگر ان 3 اسٹیپس میں کام نہیں ہوا, ہم نے یہ سوچا کہ مثلا میرے جیسے بولنے والے نے یہ سوچا کہ میں بولوں گا, اپنے اوپر محنت نہ کروں, سننے والے محنت کر لیں گے, قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا. یا سننے والوں نے یہ سوچا کہ ہم سن لیں گے اور کہیں پہنچا دیں گے اور خود محنت نہیں کریں گے, تب بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اس اعتبار سے مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اچھی عزاداری وہ ہوگی جس کے اندر بولنے والے پہلے مرحلے میں, منتظمین دوسرے مرحلے میں, سامعین براہ راست سامعین تیسرے مرحلے میں, آگے پھر بعد میں, یہ سب پہلے عمل کر. بس جو فوری طور پر لوگوں پر اثر ہونا چاہیے وہ 3 گروپ ہیں. پہلے جو بولنے والے ہیں ان پہ اثر ہونا چاہیے, دوسرے نمبر میں منتظمین پہ اثر ہونا چاہیے. اگر منتظمین نے کسی ضرورت کے تحت اپنے اندر اصلاح کی, کسی ضرورت کے بغیر کوئی پروگرام رکھا ہے, اس کی تاثیر بہت کم رہے گی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے, دوسروں کے لیے رکھا ہے. اور میں نے عرض کیا, دوسروں کے لیے پروگرام اس وقت مفید ہوگا جب پہلے ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ دنیاوی اعتبار سے ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے کوئی کورس رکھا ہو اور ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اس کورس میں جو کوئی بھی کورس کرے گا اس کو اس کورس کے نتیجے میں 50,000 روپے ماہانہ کی تنخواہ ملے گی, اور جو کورس کروانے والے ہیں وہ 25,000 روپے ماہانہ کی تنخواہ پہ کورس کروا رہے ہوں. بہت احمقانہ سی بات ہے کہ اگر اس کورس کے نتیجے میں 50,000 روپے تنخواہ ہو سکتی ہے تو آپ 25,000 کی جاب کر کے کورس کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ خود بھی کورس کر لیجئے اور 50,000 روپے کی تنخواہ آپ کو بھی مل جائے گی. اس کا مطلب ہے بیچ میں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے. تو یا تو جو موضوع رکھا جا رہا ہے, گفتگو کی جا رہی ہے, یہ مفید ہے. اگر مفید ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے مفید ہے جو رکھوائے, اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے, بولنے والے پر, امیڈیٹ سننے والے, منتظمین کے اوپر. اگر ان 3 کلاسز پہ اثر نہیں ہوا پھر اثر نہیں ہوگا, پھر بہت مشکل ہے کہ اثر ہوگا. کچھ کو توفیق مل جائے گی پھر بھی کہیں نہ کہیں, لیکن جو کام معاشرے میں بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھے گا. تو پہلے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اس کے بعد معاشرے کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھے تحقیقی کام میں معمولاً یہ بندوبست کیا جاتا ہے کہ جو فریز انتخاب ہوتا ہے, جو بھی عنوان انتخاب ہوتا ہے, پہلے اس کے مفردات کی تشریح کر دی جاتی ہے. مفردات. یعنی آپ نے اگر کبھی کوئی سنوپسس یا کوئی تھیسس لکھا ہو یونیورسٹی وغیرہ کے لیے, تو آپ جو ٹائٹل انتخاب کریں گے پہلے آپ کو اس ٹائٹل کے ایک ایک ورڈ کو ایکسپلین کرنا ہوگا, یہ اپنے اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ اگر بغیر بیان کیے آپ تشریح کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بات ہو کس سلسلے میں رہی ہے. ہم نے دو الفاظ کیوں انتخاب کیے, کامیابی اور کمال؟ کیا اس وجہ سے کہ مثلا ہمارے پاس عنوان چھوٹا پڑ رہا تھا لہذا ہم نے دو الفاظ استعمال کر لیے؟ نہیں, حقیقت یہ ہے کہ دو نظریوں کی خاطر کی. ایک مادہ پرست نظریہ ہے جس میں جتنی زیادہ, اب مجبور ہیں کہ اردو کا وہی لفظ استعمال کریں, کامیابی ہے یہی کہ مادیات میں کامیاب ہو جائیں, اس نظریے میں ہے یہ. اور دوسرا وہ نظریہ ہے جو کامیابی کو اس انداز سے نہیں دیکھتا, وہ کامیابی کو ایک اور انداز میں دیکھ رہا ہے. اس نظریے کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کمال کا لفظ استعمال کیا. بس دنیا میں دو فکریں رائج ہیں, ایک فکر وہ ہے کہ جو کہہ رہی ہے آپ کی ساری کامیابی آپ کی مادیات کے اندر ہے, اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. اور ایک فکر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, کامیابی کچھ ایسی ہے جو مادیات سے نکل کر ہے, اس کو ہم کمال تعبیر کرتے ہیں. الحمدللہ اردو زبان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی اچھی باقی رہ گئی ہیں. زبانوں کے تغیرات بہت اہم ہوتے ہیں. انگلش میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں جو اب ایک عام انگریزی بولنے والا اس تبدیلی کو احساس نہیں کر پائے گا. اردو میں کچھ چیزیں باقی ہیں. مثلا یوں احساس ہوتا ہے جیسے اردو بولنے والے عمیق لوگ ابھی بھی کمال اور کامیابی کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کامیابی اور آپ سے میں کہوں کمال, تو آپ کے ذہن میں خود بخود کچھ نہ کچھ تشریح آ رہی ہے. میں نے تشریح عرض بھی کر دی اسی لیے تاکہ آپ کے اندر جو فکر موجود تھی اس کو اور تھوڑا سا واضح کر دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر لینا, مقام انبیاء پر فائز ہو جانا, یہ سادہ کامیابی نہیں ہے, یہ کمال ہے. لیکن ایک بہت بڑا بینک بیلنس بنا لینا, بہت بڑا گھر بنا لینا, بہت بڑا بزنس کھڑا کر دینا, یہ کامیابی تو ہو سکتی ہے, کمال نہیں ہو سکتا. یہ ہم اور آپ اردو زبان میں خود سے سمجھ رہے ہیں ابھی بھی. اللہ کرے کہ یہ فرق ہمیں سمجھ میں آتا رہے. خدا نہ کرے اگر یہ فرق بھی ختم ہو گیا تو پھر یہ وہی ویلیوز کی تبدیلی ہوگی جو پھر معاملے کو بہت خراب کر دے گی. اور بدقسمتی سے سوسائٹی کے کچھ سیگمنٹس کے اندر, کچھ حصوں کے اندر یہ تبدیلی جا چکی ہے. یعنی وہ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے کہ مادی کامیابی اور معنوی کمال میں فرق کہاں پر ہے, وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے. تو وہ اپنی مادی کامیابی کو کمال کی علامت سمجھتے ہیں. لہٰذا میں نے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر بہت مشہور ایک شخصیت سے, جس کا کام بھی برا نہیں ہے, کہ پہلے ہم 3 لاکھ کے گھر میں تھے, پھر ہم 30 لاکھ کے گھر میں آئے, اب ہم 3 کروڑ کے گھر میں اور اللہ کا دیا بڑھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کمال ہے. یہ کمال نہیں ہے, این ممکن ہے یہ اسراف ہو. اللہ کے نزدیک کوئی مقام کی علامت نہیں ہے کہ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے. یہ کون سی علامت ہوئی؟ اچھا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت واضح ہے کہ نہیں, یہ علامت نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, آپ بچپن سے اہل بیت کی فکر کے ساتھ ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو وہ گھر جس کے سامنے فرشتے سر جھکاتے تھے, اس کی تو مادی قیمت نہیں تھی. اس کی کوئی مادی قیمت نہیں تھی. کچی اینٹوں سے بنا ہوا گھر تھا جس کے سامنے جبرائیل بھی اذن لے کر داخل ہوتے تھے, کیا مادی قیمت تھی اس کی؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کامل ترین گھرانہ, کامل ترین گھر وہی گھر تھا. ہم جائیں یہ اہل بیت سے وابستگی کے سلے میں, صدقے میں ہمیں یہ شناخت مل گئی ہے. لیکن ہر معاشرے کے ہر حصے کوئی نہیں ملی ہے, تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا, بہت غور سے دیکھنا پڑے گا, اور اس کے مصادیق کو بہت اچھی طرح جاننا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے, ہمیشہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں عزاداری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, تاکہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں اس کو بھی سمجھتے رہیں کہ ہم کیا کام انجام دے رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، مثلا ہم سمجھ رہے ہیں کہ گھر کا بڑا ہونا کمال نہیں ہے، گھر کا مہنگا ہونا کمال نہیں ہے، لیکن معاشرے میں زیادہ احترام ملنا یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کنفیوز ہو جائیں گے، بہت آسانی سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے. مثلا ایک آدمی کو معاشرے میں بہت رسپیکٹ ملتی ہے، آیا یہ کمال ہے؟ بظاہر کمال ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے عزت دی ہے، ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ دیتا ہے. تو اب یہ سامنے جو لوگ احترام کر رہے ہیں ہم کہیں گے یہ عزت ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ وہ کمپلیکیشن ہے. اگر ایسا ہی ہے تو فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کو وہ احترام نہیں ملا جو فرعون کو ظاہری طور پہ مل رہا تھا، وہ پھر کیا ہے؟ اور ہم اور آپ کربلا کے ماننے والے، کربلا کو یاد کرنے والے، کیا ظاہری احترام کے فرق کو نہیں دیکھتے تھے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ فرق، اصل فرق کہاں پر ہے، اصل میں کمال پھر کیا ہے؟ اب دیکھیں کمال کا ایک مصداق تھا مادی دولت، وہ ہم نے رد کر دیا، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کمال کا ایک مصداق ہے لوگوں کا دیا ہوا احترام، اور فوراً آپ کا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ بات بری نہیں ہے. لیکن اچانک جب آپ کے سامنے پھر دوبارہ ایک اور مثال رکھی جاتی ہے، آپ کا ذہن کہتا ہے کہ نہیں، لوگوں کا دیا ہوا احترام بھی ہمیشہ کمال کی علامت نہیں ہو سکتا. کبھی کسی فاسق کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھتا ہے اور کسی مومن کا لاشا پامال ہو جاتا ہے. ہم کربلا والے ہیں، ہم تو جانتے ہیں. تو ہمیں بہت گہرائی میں جا کے دیکھنا پڑتا ہے اصل عزت کیا ہے اور اصل کامیابی کیا ہے. مثلا آپ سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں عزا سید الشہداء کے لیے، کون سی مجلس کامل ہے، کس مجلس میں کمال ہے؟ ہمارے نزدیک کمال کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ہم کس عزا کو کمال کی عزا کہتے ہیں؟ اور پھر جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں جو رائج ہیں کہ ایکسیپٹ کر لی جائیں، قبول کر لی جائیں، پھر قبول نہیں کی جا سکیں. مثلا بہت سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ اگر کافی لوگ کسی ایک مجلس میں جمع ہوں تو یہ مجلس کی کامیابی کی علامت ہے. اب دیکھیں میں نے کمال کا لفظ استعمال نہیں کیا، کامیابی کی علامت ہے. کیا کمال کی علامت بھی ہے کیا؟ نہیں. یہ کس نے کہا؟ عین ممکن ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو اور وہ کامل ترین ہو، کامل ترین مجلس ہو اپنے پیرامیٹرز کے ججمنٹ کی وجہ سے. آپ کس چیز کو کامل کمال قرار دیں گے؟ تو ممکن ہے کہ جم غفیر کامیابی دلائے، کمال نہ دلائے، اور ممکن ہے کہ ایک سامع ایک خطیب کمال دلا دے، گرچہ ظاہری کامیابی نہیں ہوگی. آپ کو اور ہمیں طے کرنا ہوتا ہے ہمیشہ زندگی میں ہمیں کیا چاہیے، اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ سب چیزیں بالکل کلیئر ہو چکی ہوں. تو عزا کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کیا آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کون سی عزا کامیاب ترین عزا ہے اور کون سی عزا کامل ترین عزا کہلائی؟ جب ان پیرامیٹرز پہ کام کر لیں نظریاتی طور پر تو آپ کے لیے انتخاب آسان ہو جائے گا. کم از کم چننے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہوگا آپ کو کیا کرنا تھا. ہاں اس وقت بھی انتخاب میں، سلیکشن کے وقت ڈیسیشن آسان نہیں ہوگا. آپ جب چننے لگیں گے اور فیصلہ کرنے لگیں گے، فیصلہ پھر بھی آسان نہیں ہوگا. کیوں؟ اب یہاں آپ کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. لیکن کم از کم کام یہ ہوگا کہ معاملہ آپ کے لیے مبہم نہیں ہوگا، معاملہ آپ کے لیے واضح ہوگا. تو ابہام فیصلے میں ہو سکتا ہے، ابہام نظریے میں نہیں ہوگا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اپنی زندگی میں پتا ہوگا کہ کیا کریں گے تو کامیابی مل جائے گی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس کامیابی کے اندر کمال نہیں ہے. اگر آپ کے لیے بحث واضح ہو رہی ہے، آپ کو زندگی میں پتا ہوگا یہ کروں گا کامیابی ملے گی، اس میں کمال نہیں ہوگا، یہ کروں گا اس میں کمال ہوگا، کامیابی نہیں ہے. البتہ کبھی کبھی دونوں مل جائیں گے، کبھی کبھی دونوں مل جائیں گے. مثال، بہترین مثال، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ علیہ وسلم. چار سال چند مہینے حکومت، 25 سال کے صبر کے بعد، 25 سال کا صبر، 4 سال چند مہینے کی حکومت، بمشکل کوئی ایک سال گزرا ہوگا جو سکون سے گزرا ہو. بمشکل 3 بڑی جنگیں، اپنے ہی ماننے والوں کے اندر تصادم، اپنے ہی ماننے والوں کے اندر شمشیر زنی، اور اس کے نتیجے میں دشمنیاں اور جو کچھ ہوا. مولا ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری حکومت سکون سے چلانے کے لیے، میں اس عربی ترجمے کو عام فہم اردو میں ڈال رہا ہوں، سکون سے چلانے کے لیے، یعنی ایسے چلانے میں جس میں مشکلات نہ آئیں، مجھے معلوم ہے تمہاری حکومت چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، لیکن میں اس حکومت کی خاطر دین قربان نہیں کروں گا. حکومت کی خاطر دین قربان نہیں کروں گا. یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ تعالی، مولا امیر المومنین کو نہیں پتا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا تھا، تو بہت اچھی طرح پتا تھا. کیا نہیں معلوم تھا کہ مثال کے طور پر کوفے والے کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، بصرے والے کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ شامیوں کو اگر یہ طے ہوتا کہ دھوکہ دینا ہے تو کیا نہیں پتا تھا دھوکہ کیسے دینا ہے؟ سب معلوم تھا، کیا بھی جا سکتا تھا. اور بعض اوقات حتیٰ امیر المومنین کے مخلصین ان کو کچھ ایسے مشورے دیتے تھے جس کے اندر وہ گر نعوذ باللہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، اب یہ کیوں نہیں کر لیتے، اب وہ کیوں نہیں کر لیتے. مولا فرما رہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے اگر یہ کرنا ہوتا تو کیا کرنا ہے. بدقسمتی سے یہی صورتحال ہمارے دوست احباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہودیوں نے کیا کیا ہے. یعنی تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں نے کی ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ کے دشمنوں کی وہ ظاہری کامیابی اتنا متاثر کر دیتی ہے کہ حق پہ چلنے والے آرزو کرنے لگتے، کاش ہم بھی اللہ کے دشمنوں کی طرح کر کے دکھا دیتے. کیوں اتنے بے بنیاد ہیں؟ کیوں آپ اپنے کام کو تشخیص نہیں دے سکتے؟ کیا مولا امیر المومنین کو نہیں پتا تھا امیر شام کیا کر رہا ہے؟ جانتے تھے، خود فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر یہ کرنا ہوتا، لیکن نہیں کرنا. البتہ اس نہیں کرنے کے پیچھے میں نہیں کہہ رہا جو ہمارے نقائص ہیں ہمیں اس سے مثال کے طور پر چشم پوشی کر لینی چاہیے، نہیں، ہمارے نقائص ہیں، ہمیں اپنے نقائص کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن ہم وہ کریں جو دشمنان دین کرتے تھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے اگر وہ نہ کیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کس نے کہا کہ ہم وہ کچھ لینے آئے جو اس کے نتیجے میں ملنا تھا؟ لینے بھی نہیں آئے. مولا فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا چونکہ مجھے وہ چاہیے نہیں ہے، مجھے کچھ اور چاہیے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اگر یہ سب چیزیں ہمیں واضح ہو جائیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کرنا کیا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں. ہاں میں نے عرض کیا انتخاب پھر بھی مشکل ہوگا فیصلے کے بعد، کیونکہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں گے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا یہ مصیبت کیسے حل ہونی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر میں ذرا سا ٹیڑھا کر دوں تو مشکل حل ہو جائے گی، لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جو ٹیڑھا کرنا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اب جو آپ قربانی دیں گے تو آپ کو اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنا پڑے گا. کم از کم ایک کام ہو جائے گا، نظریے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کیا ہے. ہاں پھر حق پہ چلنا خود ایک بحث ہے. لہذا پولیس سرات کی تعریف میں 2 جملات بہت خوبصورت استعمال ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے شناخت کے مرحلے میں. اگر پہچاننے چاہو کہ راہ حق کیا ہے تو بال سے زیادہ باریک ہے. یہ شناخت کا مرحلہ ہے، پہچان کا مرحلہ ہے. پہچان کے مرحلے میں بال سے زیادہ باریک ہے، نظر نہیں آئے گا اتنی آسانی سے، جدوجہد کرنی پڑے گی. ڈھونڈنا پڑے گا. اور جب چلنے لگو اب کیا مصیبت ہے, اب شمشیر سے زیادہ تیز ہے, اس پہ پاؤں کٹیں گے. یہ امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں جب پہچاننے لگو گے تو بال سے زیادہ باریک ہے, پہچاننا سخت ہے. اتنا زیادہ فتنہ مچا ہوا ہوگا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں حق اور باطل کی تشخیص مشکل ہو جائے, یہ ہم فتنہ کہتے ہیں. یہ فتنہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر فحشا پھیل جائے, یہ برائی ہے. فتنہ کیا ہے؟ فحشا قدر بن جائے, ویلیو بن جائے, یہ فتنہ ہے. ہم لوگ فتن کے دور سے گزر رہے ہیں, فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. فتنوں کے دور سے کیوں گزر رہے ہیں؟ کہ قتل و غارت گری زیادہ ہے؟ نہیں, قتل و غارت گری فتنہ نہیں ہے, فتنہ برائی ہے. فتنہ یہ ہے کہ جو قتل کر رہا ہے وہ ثواب سمجھ کے قتل کر رہا ہے, یہ فتنہ ہے. ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. بس تشخیص کے مرحلے میں یہ بال سے زیادہ باریک ہے, چلنے کے مرحلے میں امپلیمنٹیشن کے فیز میں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اب آپ کو اگر آپ اس گفتگو کو کر سکیں, ایک کام حل ہونا چاہیے, کم از کم جو بال سے زیادہ باریک ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو مشکل رہ جائے گی وہ یہ کہ چلنا پھر بھی آسان نہیں ہوگا. چلنے میں پاؤں تو کٹیں گے, لیکن یہاں پر ایک خوبصورت جملہ ہے جو مولا سعید الشہدا نے ارشاد فرمایا. آپ جانتے ہیں مولا کا ہر جملہ خوبصورت. عاشور میں مولا سعید الشہدا نے انتہائی غم کے موقعوں پر کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے جو پوری دنیا رکھتے ہیں اپنے اندر, کہ انسان اس کے اوپر سوچے 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 اور زندگی گزار دے. کہ کیا جملات ہیں! اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتیں سب کی سب بعظمت ہیں. درود بھیجے گا ان ذوات مقدسہ پر. لیکن عاشور پھر عاشور ہے, سید الشہدا پھر سید الشہدا ہیں. اور جتنا شہادت سے نزدیک تھے, جتنا مصائب سے نزدیک تھے, مشکلات سے نزدیک تھے, ان جملات میں گہرائیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. اور ایک عالمانہ گہرائی ہوتی ہے, ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرسوز گہرائی ہے. سید الشہدا کے عاشور کے جملات میں پرسوز گہرائی ہے, عجیب گہرائی ہے, اور سوز کے ساتھ ہے, غم کے ساتھ. نہج البلاغہ میں عالمانہ گہرائی ہے, شجاعت ہے, بہادری ہے, حکومت ہے, حاکمیت ہے. سید الشہدا کے جملات میں پرسوز گہرائی ہے, کہ انسان ان جملات کے اوپر غور کرتا ہے اور اس کے درد کو اپنے اندر احساس کرتا ہے, اس کے سوز کو اپنے اندر احساس کرتا ہے. میں کبھی کبھی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ کربلا کی اس محبت کے نتیجے میں پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال دی, ہمارے لیے مصیبتیں جھیلنا کتنا آسان کر دیا, مصیبتیں جھیلنا کتنا آسان ہو گیا. کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اور کسی مصیبت میں پڑے تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہے, لیکن میں اور آپ مصیبت میں پڑھیں اور صرف یاد آئے کہ سید الشہدا کہاں تھے, صبر کرنا آسان. انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سید الشہدا کی مصیبت کے کسی ایک لمحے کو سوچ لے, ساری مصیبتیں آسان ہونے لگتی ہیں. وہ جو سید الشہدا کا پرسوز جملہ ہے, وہ ایک موقع کے اوپر جو یا حضرت علی اصغر کی شہادت کے موقع پر ہے یا حضرت علی اکبر کی شہادت کے موقع پر ہے. ارشاد فرماتے ہیں, خدایا تو جانتا ہے یہ میرے لیے سخت ہے, لیکن آسان ہو گیا چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا. گویا حضرت علی اصغر کی شہادت جان لیوا ہے, انسان کا جگر کٹ جاتا ہے اس کو سن کر. میں کہتا ہوں ہم لوگ 1400 سال کے بعد آنسو سے روتے ہیں, جس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. ہم لوگ 1400 سال کے بعد کبھی کبھی ہنستے ہوئے رونے لگتے ہیں کہ خدایا کیا فارقت آئی, اور جس کے ہاتھوں میں بچہ تڑپا ہو
کبھی انسان سوچتا ہے ہم مرد ہیں اور رو رہے ہیں، مادر علی اصغر تو عورت ہے، کیسے تحمل کیا ان لوگوں نے؟ فرمایا خدایا تو جانتا ہے یہ سخت ہے، لیکن آسان ہوا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. خدا کے دیکھنے نے معاملے کو آسان کر دیا سید الشہداء کے، خدا کے دیکھنے نے آسان کر دیا. اب انسان ان تمام چیزوں کو سوچتا چلا جائے کہ غربت سخت تھی سید الشہداء کے لیے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، لیکن آسان ہو گئی چونکہ خدا دیکھ رہا. ورنہ اگر میں اور آپ بس حساب کریں کہ ایک خاتون چند بچوں اور عورتوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں ہو، کس کے جگر میں امکان ہے کہ اس کو برداشت کرے؟ نہ گھنٹہ دو گھنٹہ، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، قابل تصور نہیں ہے یہ. کبھی میں اور آپ کسی ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی چاہنے والا نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، سب طنز برسا رہے ہوں، سب دشمنی کر رہے ہوں، تو انسان اپنے اندر تنہائی احساس کرتا ہے کہ کاش کوئی میرا جاننے والا بھی ساتھ ہوتا. وہ مخدرہ، وہ بنت علی پورے کاروان کو لے کر چل رہی تھی، کس جگر کے ساتھ اس کام کو کیا؟ اور جب انسان بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس کردار کو دیکھتا ہے تو خود بخود منتقل ہوتا ہے ان کی والدہ ماجدہ کے کردار پر. عشرہ مجالس کے لیے ہماری جدوجہد یہ ہے کہ پہلی مجلس میں بی بی سیدہ کے مصائب ضرور ذکر ہونے چاہیے. امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، امام حسن مصطفیٰ، سب کے سب دس پروردہ ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. اور گویا سید الشہداء نے کتنا خوبصورت بقول ارشاد فرمایا جب مدینہ میں ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں، وہ فرمایا کہ جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دیں گے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت سامنے آتی ہے. اور اگر کوئی بی بی کی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو بس اس موقع کو احساس کرے جب دشمن گھر کے اندر گھسے ہوئے، امیر المومنین کو باہر گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ مخدوم کونین اس زخم کی حالت میں جو دروازہ گرنے کی وجہ سے ان پر ہوا ہے، امیر المومنین کے ہاتھ کو تھام لیتی ہے اور فرماتی ہے میں علی کو باہر نہیں جانے دوں گی. اور وہ ظالم اتنے کوڑے برساتے ہیں کہ سیدہ کا ہاتھ سوج جاتا. اس زخم کی شدت میں امیر المومنین کا دفاع کرتے ہوئے جب ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، تو بی بی فرماتی ہے اب میں خدا کے حضور اپنے ظلم کی شکایت کروں گی.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبوا. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت کے صدقے میں ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگارا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو ہمارے دشمنوں سے واقف ہے، تو ہمارے دشمن کی ظاہری طاقت سے واقف ہے، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب فرما. اس مقابلے میں ہمیں خلوص نیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دشمن قابل اصلاح نہ ہو انہیں واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار چند بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، تو ان کی مظلومیت کو جانتا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان مظلومین کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل سے انشاءاللہ